کل کے سبق میں مولانا ہم نے حال کے بارے میں پڑھا تھا، مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر، فاعل کی ہیئت بتلاتا ہے یا مفعول کی حالت اور ہیئت بتلاتا ہے یا دونوں کی حالت بتلاتا ہے بھائی۔ تو معلوم ہوا حال ہمیشہ فاعل سے آئے گا یا مفعول سے آئے گا، کس کے نزدیک؟ صاحب کافیہ وغیرہ اور صاحب ہدایت النحو کے نزدیک، جبکہ ابن مالک رحمہ اللہ ان کے نزدیک جو ہے حال مطلق ہیئت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فاعل یا مفعول ہونا ضروری نہیں، جس ذو الحال کا فاعل یا مفعول ہونا ضروری نہیں ہے بھائی۔ تو چنانچہ صاحب کافیہ وغیرہ کے نزدیک حال ہمیشہ یا تو فاعل سے آئے گا یا مفعول سے، اور پھر وہ فاعل یا مفعول یا تو لفظوں کے اعتبار سے عبارت میں فاعل اور مفعول بن رہے ہوں گے، یا عبارت میں تو نہیں بن رہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہیں، فاعل یا مفعول بن رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ حال کے اندر عامل جو ہوتا ہے فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے، اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے اور حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، اور اگر کبھی معرفہ آ بھی جائے صورتاً تو ہم اس کی تعویل کر کے اس کو کیا بنا دیں گے، نکرہ بنا دیں گے۔ جیسے وحدہ معرفہ حال آ رہا تھا، جاءنی زید وحدہ، تو ہم نے اس کو تعویل کر کے کس تعویل میں کر لیا تھا، منفردن کی تعویل میں کر کے نکرہ بنا لیا تھا۔ اور ضابطہ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر حال نکرہ، ذو الحال اگر نکرہ ہو تو حال جو ہے اس کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ حالت نسبی میں شبہ پڑے گا، شاید یہ موصوف صفت ہیں اگر آپ مؤخر رکھتے ہیں، تو لہذا اس شبہ سے بچنے کے لیے، اس التباس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حال کو کیا کیا جائے، ذو الحال نکرہ پر مقدم کیا جائے۔ اور میں نے بتلایا تھا یہ اس وقت ہے جبکہ حال مفرد واقع ہو، اگر جملہ واقع ہو تو پھر اس کا مقدم، یہ پھر مقدم نہیں مؤخر ہی رہے گا بھائی۔ اور کبھی کبھار حال کو قرینے کے قیام کی وجہ سے حذف بھی کر لیا جاتا ہے، جیسے سالمن غانمن بھائی، یہ دراصل کیا ہے، جانے والے مسافر کو کہتے ہیں، تو ترجع سالمن اور سالمن غانمن۔ اس کے بعد تمیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ تمیز ایسا نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے اور وہ اس مقدار میں سے ابہام کو دور کر دے، اور مقداریں میں نے بتلائی تھیں پانچ قسم پر ہیں، یا تو عدد ہوگا یا کیل ہوگا یا وزن ہوگا یا مسافت ہوگی، مساحت معنی مسافت، پیمائش اور غیر، یا اس کے علاوہ ہوگا بھائی، یعنی اندازہ وغیرہ۔ جیسے ہر ایک کی مثال انہوں نے ذکر کی، عین بی عشرونا درہمان، تو یہ درہمان کیا ہے، تمیز ہے، اس نے عدد سے ابہام کو دور کیا۔ اسی طرح قفیزانی یہ کیل ہے مولانا، اس سے برن یہ تمیز ہے، اس نے ابہام کو دور کیا۔ اور کبھی کبھار بتلایا تھا کہ غیر مقدار سے بھی تمیز آ جایا کرتی ہے، حاذا خاتم حدیدن، لیکن یہ جو غیر مقدار سے تمیز آتی ہے اس کے اندر جر زیادہ ہے، اکثر اس کو کیا بنا دیتے ہیں، مضاف الیہ، اور مضاف الیہ پر کیا آتا ہے، جر، تو اس پر بھی کیا آئے گا، جر۔ اور کبھی کبھار جملے کے بعد بھی تمیز آیا کرتی ہے، جو جملے کے اندر جو نسبت ہے مولانا، اس نسبت سے کیا کرتی ہے، ابہام کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مستثنا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، مستثنا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ کس لیے ذکر کیا جاتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ چیز جو ما قبل یعنی مستثنا منہ کی طرف جس کی اضافت نسبت ہو رہی ہے وہ اس مستثنا کی طرف منسوب نہیں ہے۔ جانی طلاب درجات ثانیہ، میرے پاس درجہ ثانیہ والے طالب علم آئے، الا زیدان، مگر زید، تو کیا مانا کہ وہ چیز مجیئت جو منصوب ہے ما قبل کی طرف، وہ زید کی طرف منصوب نہیں، باقی طلبا کی طرف جو مجیئت منصوب ہے وہ زید کی طرف منصوب نہیں۔ اور یہ دو قسم پر ہے، ایک مستثنا متصل، ایک مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا جائے الا وغیرہ کے ذریعے، اور منقطع وہ ہے جس کو متعدد سے نہ نکالا جائے اور کس کے بعد واقع ہو، الا وغیرہ کے بعد واقع ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، مستثنا منقطع۔ تو مستثنا انی طلاب درجات الثالثہ الا زیدن. اب یہ مثال مستثنا متصل کی بھی بن سکتی ہے اور منقطع کی بھی. اگر زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے تو پھر تو یہ مثال کس کی بن گئی؟ متصل کی. اگر وہ ان میں پڑھتا ہی نہیں تو پہلے ہی نہیں تھا داخل, تو یہ کس کی مثال بن گئی؟ منقطع کی. اس کے بعد میں نے بتلایا تھا مستثنا کا اعراب چار قسم پر ہے. بھائی مستثنا کے لیے کل الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں الا ہے, خلا ہے, ادا ہے, ما خلا ہے, ما ادا ہے, لیسا ہے, اور لا یکون ہے, اور غیرہ ہے, اور سوا ہے, اور سوا ہے, اور حاشا ہے, اور یہ حاشا ہے. مولانا یہ الفاظ ہیں. ان میں سے بتلایا تھا کہ الا کے اندر تفصیل ہے, جبکہ خلا, ادا, ما خلا, ما ادا, لیسا, لا یکون, ان چھ کے اندر مستثنا کیا ہوگا؟ مفتو ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ خلا اور ادا میں اکثر اکرتی تو ان میں مفتو ہوگا, اور جبکہ سوا, سوا, غیرو اور حاشا کے بعد اکثر کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. جبکہ الا میں تفصیل ہے. الا کے میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلام یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع. اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا, اگر متصل ہے پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب. اگر کلام موجب ہے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ منصوب. کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو. تو اگر کلام موجب میں ہو تو پھر بھی منصوب. اگر کلام غیر موجب میں ہے پھر دیکھو مستثنا مستثنا منہ پر مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے. اگر مقدم ہے پھر بھی کیا ہوگا؟ منصوب. اگر مقدم نہیں تو پھر اس کے مؤخر ہی ہے. تو پھر آپ دیکھیں مولانا کہ مستثنا منہ عبارت میں ذکر ہے یا عبارت میں ذکر نہیں. اگر عبارت میں ذکر نہیں تو پھر بدل بنانا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. اور اگر عبارت میں مستثنا منہ مذکور نہیں تو پھر اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ علی حسب العوامل اس پر اعراب آئے گا مولانا. اگر عامل رفع چاہتا تھا تو اس پر کیا آئے گا؟ رفع. عامل نصب چاہتا تھا تو اس پر نصب. اگر عامل جر چاہتا تھا تو اس پر کیا آئے گا؟ جر آئے گا. بھائی اس کے بعد مولانا غیرو کی بات آئی تھی. بھائی غیرو اور الا یہ دو حروف ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ الا جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے, لیکن کبھی کبھار یہ غیرو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اور غیرو کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ صفت کے لیے. اور وہ کبھی کس معنی میں آ جاتا ہے؟ الا کے. تو الا وضع تو استثناء کے لیے, لیکن کبھی صفت کے لیے بھی آ جاتا ہے. اور غیرو وضع تو صفت کے لیے وضع ہے, لیکن کبھی کس سے آ جاتا ہے؟ استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر جو ہے لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, یہاں پر الا جو ہے یہ صفت کے لیے آیا ہے, غیرو کے معنی میں ہے مولانا, استثناء کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مستثنا منہ جمع منکور ہے, جمع ہے اور نکرہ ہے, اور جمع منکور کے اندر اتنا عموم نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کیا جائے؟ استثناء کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ وہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مستثنا اس میں داخل تھا پھر خارج کیا گیا, تاکہ ہم اس کو کیا بنا لیں؟ مستثنا متصل. تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا. اگر داخل تھا تو ہم متصل بنا لیتے, اگر داخل نہ ہوتا تو ہم کیا بنا لیتے؟ منقطع بنا لیتے. لیکن یہاں تو یہی نہیں پتہ چل رہا متصل ہے یا داخل ہے یا داخل نہیں. نہ متصل بنانا صحیح نہ منقطع بنانا صحیح. بھائی تو یہاں وجہ معنی ہے معنوی, لفظی ہے, لفظی وجہ ہے. کیونکہ مستثنا منہ کیا رہا ہے؟ جمع منکور ہے. تو یہ لفظی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں الا کو استثنا کے معنی میں ہم نہیں لے سکتے, اس لفظ کی وجہ سے. اور لا الہ الا اللہ کے اندر بھی الا جو آیا ہے مولانا وہ آیا ہے کس کے لیے؟ صفت کے لیے آیا ہے, صفت کے لیے. لیکن وہاں پر معنوی وجہ ہے, اس لیے کہ یہ الا جو ہے یہاں پر ہم یا تو مستثنا متصل کے لیے لیتے یا اس کو منقطع کے لیے لیتے, لیکن دونوں معنی دونوں صورتوں میں توحید کے خلاف ہیں. اگر متصل کے لیے لیتے تو اس کا متصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو جو پہلے داخل تھا پھر الا کے ذریعے اس کو کیا کر دیا گیا؟ خارج کر دیا گیا. تو مستثنا کون؟ لفظ اللہ، اور ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ معبود حق ہے، اور وہ داخل بھی پھر کس میں ہوں گے؟ معبودان حق ہی میں داخل ہو سکتے ہیں. تو معلوم ہوا لا الہ جن کی نفی کی جا رہی ہے وہ کس کی نفی ہو رہی ہے؟ معبودان حق کی. اور یہ مستثنا آپ بنانا چاہ رہے ہیں متصل، تو لازمی بات ہے متصل کے لیے پہلے کیا فرض کرنا پڑتا ہے کہ داخل تھا پھر اس کو کیا کیا گیا؟ خارج کر دیا گیا. تو خارج کرنے کے بعد باقیوں کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی. لیکن کم از کم ایک لمحے کے لیے تو آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ معبودان حق کو ماننا پڑے گا تاکہ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ استثناء کریں. تو بعد میں استثناء کے بعد تو باقی سب کی نفی ہو گئی، صرف ذات باری تعالیٰ کا اثبات ہوا، لیکن ایک لمحے کے لیے کیا فرض کرنا پڑا؟ کہ پہلے داخل تھے پھر کیا کیا؟ جب داخل مان لیا تو معلوم ہوا معبودان حق کو بھی آپ نے ایک لمحے کے لیے مان لیا بطور فرض کے ہی چاہے مانا، کیونکہ استثناء کو صحیح کرنا ہے نا. مستثنا متصل کہتے ہی کس کو ہیں؟ متعدد سے نکالا جائے. استثناء کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے فرض تو کرنا پڑے گا نا آپ کو کہ یہ متعدد میں داخل تھا پھر اس کو کیا کیا گیا؟ خارج کیا گیا. تو ایک لمحے کے لیے کم از کم آپ کو پہلے فرض کرنا پڑا معبودان حقیقی بہت سارے، پھر بعد میں چاہے آپ نفی کرتے رہیں لیکن ایک لمحے کے لیے تو مولانا معبودان حقیقی آپ نے بہت سارے مان لیے اور شرک آ گیا مولانا، تو یہ معنی کیا ہے؟ توحید کے خلاف ہے. اور اگر آپ اس کو مستثنا منقطع بنائیں تو منقطع بنانا بھی صحیح نہیں. اس لیے کہ مستثنا منقطع وہ کہتے ہیں جو پہلے سے داخل ہی نہ ہو، اور پہلے سے داخل کی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہم لا الہ سے کون سے آلیہ کی نفی مراد لیں؟ معبودان باطلہ کی. تو معبودان باطلہ جب مراد لیے اب اللہ تعالیٰ ان میں داخل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معبود حقیقی ہیں. تو یہ مستثنا منقطع بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں الگ الگ ہوں والا. تو جب ہم نے نفی کی کس کی؟ معبودان باطلہ کی. تو بھائی معبودان باطلہ کی تو نفی ہو گئی، اور معبودان حقیقی کی نفی ہوئی؟ معبودان حق کی نفی نہیں ہوئی. تو صرف آپ نے کہا جھوٹا خدا، اور جھوٹے خدا نہیں ہیں. تو بھائی صرف جھوٹے کی نفی کی، معلوم ہوا سچے کا امکان تو ہے. تو یہ معنی بھی توحید کے کیا ہوئے؟ خلاف ہوئے. بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں آیا سب کو کہ نہیں آیا یہ معنی؟ کہ مشکل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو معبودان دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک حق ایک باطل. اگر لا الہ سے مراد لیتے ہو نفی کس کی؟ معبودان حق کی، تو یہ متصل بن جائے گا. اگر لا الہ سے نفی مراد لیتے ہو معبودان باطل کی، تو یہ مستثنا منقطع بن جائے گا. اور میں نے تقریر میں بتلا دیا کہ دونوں صورتیں توحید کے خلاف ہیں. ایک صورت تو صراحتاً خلاف ہے کہ معبودان باطلہ کی نفی ہوئی، معبودان حق کی نفی تو نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ صرف ایک معبود حقیقی اللہ ہے، کوئی معبود باطل اور نہیں ہے. معلوم ہے معبودان حق کی نفی تو نہیں ہو سکتا اور معبود حقیقی موجود ہوں. اور دوسری صورت میں آپ کو فرض کرنا پڑا، تو دونوں معنی صحیح ہیں. تو اس کے اندر معنوی وجہ معنی ہے ہمارا نا، ہم اللہ کو استثناء کے لیے نہیں لے سکتے. پہلے میں کیا تھی وجہ؟ لفظی، اور اس میں کیا ہے؟ معنوی. اس کے بعد مولانا منصوبات میں سے ہم نے کانا کی خبر پڑھی تھی. کانا کی خبر کے بارے میں بتلایا، ایک نئی بات انہوں نے بتلائی تھی بس، کہ کانا کی خبر اگر معرفہ ہو تب بھی کانا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. مبتدا خبر میں ہم نے یہ ضابطہ پڑھا تھا کہ اگر مبتدا تو ہے ہی معرفہ، خبر بھی معرفہ آ گئی، تو اس خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ مبتدا بھی مرفوع خبر بھی مرفوع، پتہ ہی نہیں چلے گا کون مبتدا ہے اور کون خبر ہے. جو بھی سنے گا وہ پہلے کوئی مبتدا بنائے گا اور ثانی کوئی کیا بنائے گا؟ خبر. حالانکہ آپ پہلے کو خبر بنانا چاہتے تھے اور ثانی کو، اس لیے مبتدا کی صورت میں جب خبر بھی معرفہ ہو تو اس کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں. لیکن کانا کی خبر کے اندر، کانا کی خبر اگر معرفہ بھی ہو تو کانا کے اسم پر کیا ہو جائے گی؟ مقدم ہو سکتی ہے. لیکن میں نے بتایا تھا یہ اس جگہ پر ہوگا صرف جہاں دونوں میں اعراب لفظی کے ذریعے پتہ چل رہا ہو. اس لیے کہ کانا کا اسم ہوتا ہے مرفوع، کانا کی خبر ہوتی ہے منصوب، تو وہ رفع اور وہ نصب بتلا دے گا، چاہے آپ مقدم مؤخر بھی کر دیں کہ کون خبر ہے اور کون کان کا اسم ہے. ہاں جہاں ایسا نہ ہو، جہاں پتہ اعراب لفظی نہیں آ رہا دونوں پر، اس صورت میں پھر کان کی خبر کو بھی کان کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں. اس کے بعد مولانا انا کی منصوبات میں سے انا کا اسم پڑھا تھا، انا کے یہ بھی منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد لائن نفی جنس کا اسم بتلایا تھا، وہ بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے منصوب ہونے کے لیے تین شرائط تھی مولانا. لائن نفی جنس کے اسم کے منصوب ہونے کے لیے کتنی شرائط تھی؟ تین. پہلی شرط کیا تھی؟ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. دوسری شرط کیا تھی؟ نکرہ ہو. تیسری شرط کیا تھی؟ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو. تو لائن نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا تین شرطوں کے ساتھ، اس کے لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، نکرہ ہو اور مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو. جیسے لا غلام رجل فی الدار، دیکھو لا غلام رجل، غلام کیا ہے؟ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، کس کی طرف؟ رجل کی طرف. یا جیسے لا عشرین درہمن فی الکیس، تو دیکھو عشرین لا کے ساتھ ملا ہوا ہے مولانا اور نکرہ بھی ہے اور مضاف تو نہیں بلکہ کیا ہے؟ مشابہ مضاف ہے. مشابہ مضاف کس کو کہتے تھے؟ وہ اسم جس کا معنی بغیر دوسرے اسم کے ملائے پورا نہ ہوتا ہو. تو یہاں بھی عشرین، عشرین کا پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں عشرین سے کیا مراد ہے، کتابیں مراد ہے، قلم مراد ہے، بستے مراد ہے. تو آگے جب درہمن آیا اس نے ہمیں بتایا کہ عشرین سے کیا مراد ہے. تو یہاں جب تو یہ بھی مولانا محتاج ہے تمیز کا. اچھا اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر صورتحال مختلف ہوگی. مثلا اگر آخری شرط نہ پائی گئی، پہلی شرط بھی ہے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، دوسری شرط بھی ہے نکرہ بھی ہے، تیسری شرط نہیں ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں، تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مبنی علی فتح ہوگا. لا رجلا یہ ساتھ بھی ملا ہوا ہے، نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے. اور مولانا یہ لا رجلا فدا، تو بھائی اس کو مبنی کیوں کہتے ہو؟ اس کو محرف کیوں نہیں کہتے؟ مفتو کہہ دو، اس کو منصوب کہہ دو. کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر یہ محرف ہوتا تو اس پر تنوین آنی چاہیے تھی، اور اس پر تنوین آ رہی ہے اس وقت؟ تنوین نہیں آ رہی. معلوم ہوا یہ مبنی ہے، محرف پر تو تنوین آتی، ورنہ کوئی مانع تنوین تو کوئی ہے نہیں ورنہ. اور اگر مولانا اور ان پہلی دو شرطوں میں سے کوئی نہ پائی گئی، مثلا نکرہ نہیں ہے بلکہ کیا آیا؟ معرفہ آیا. یہ نکرہ تو ہے لیکن ساتھ نہیں ملا ہوا، بلکہ درمیان میں کیا آ گیا؟ فاصلہ آ گیا. تو اس صورت کے اندر مولانا رفع آئے گا لا کے اسم پر، اور لا کا تکرار ہوگا، دوبارہ ایک اور لا لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایک اور اسم کو لانا پڑے گا. جیسے لا زید فی الدار والا امرون، تو زید دیکھو معرفہ تھا، معرفہ ہے، اور دوسری شرط ہماری نکرہ ہونا چاہیے. تو اب لہٰذا چونکہ یہ معرفہ آیا، دوسری شرط نہیں پائی گئی، اب رفع پڑھیں گے لا زید فی الدار والا امرون. اور اگر پہلی شرط نہیں ہے، ساتھ نہیں ملا ہوا، مثلا لا فی الدار رجل ولا امرأة، تو دیکھو لا فی الدار رجل کا اسم رجل نکرہ تو ہے لیکن ساتھ نہیں ملا ہوا، درمیان میں کیا آ گیا؟ فاصلہ آ گیا. تو اس صورت کے اندر لا کا تکرار بھی ہوگا اور ایک اور اسم بھی آئے گا، لا رجل فی الدار ولا امرأة. تو اس صورت میں تکرار آیا اور رفع آیا دونوں پر مولانا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی ترکیبوں میں، بھائی اس جیسی ترکیبوں سے کس قسم کی ترکیبیں مراد ہیں؟ بھائی اس سے مراد وہ ترکیبیں ہیں جن میں لا مقرر آ رہا ہو، لا مقرر ہو بواسطہ عطف کے، اور ہر ایک کے بعد نکرہ ہو مولانا بغیر فصل کے، لا کا بھی تکرار ہو اور بواسطہ عطف کے، درمیان میں حرف عطف آئے، اور دونوں لا کے ساتھ کیا آ رہا ہو؟ نکرہ ملا ہوا آ رہا ہو. لا حول ولا قوت، تو دیکھو دو لا ہیں، عطف ہے اور دونوں کے ساتھ اسم کیا ہے؟ ملا ہوا ہے. اس قسم کی ترکیبوں میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز تھی مولانا، دونوں پر فتحہ پڑھنا بھی جائز تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، رفع بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، فتح اول نصب ثانی لا حول ولا قوة الا باللہ، فتح اول رفع ثانی لا حول ولا قوة الا باللہ، اور رفع اول فتح ثانی لا حول ولا قوة الا باللہ. اور کبھی کبھار لا کے اسم کو حذف بھی کر دیتے ہیں جبکہ قرینہ وہ موجود ہو، جیسے لا علیک اللہ الا بأس علیک، بھائی تو دیکھو لا علیکہ میں قرینہ موجود ہے، قرینہ کیا ہے یہاں پر کہ لا علا جارہ پہ داخل ہو رہا ہے، اور یہ لا جو ہے یہ تو کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف جر پر داخل نہیں. معلوم ہوا یہاں اس کا اسم محذوف ہے، لا باس علیکہ. اس کے بعد مولانا ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر پڑی تھی بھائی، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ منصوب. ما رجل ما زید قائما، سمجھ میں آیا؟ تو خبر کو اس نے کیا دیا؟ نصب دیا، جیسے لیسا خبر کو نصب دیتا ہے. تین صورتیں اس کی بتلائی تھیں جن کی صورت جا کے جب یہ ما کا عمل لغو ہو جائے گا. بھائی کون سی تین صورتیں تھیں؟ ایک تو یہ کہ ما کی خبر الا کے بعد واقع ہو، ما زید الا قائم، اب لا ما کا عمل لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ ما عمل کر رہا تھا منفی نفی کی وجہ سے، کیونکہ یہ کیا کر رہا تھا؟ نفی کا معنی دے رہا تھا. لیکن الا کس لیے آیا؟ اس نے ما کی نفی توڑ دی. کیا معنی تھا پہلے ما زید قائم کہ زید کھڑا نہیں، اب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ما زید الا قائم، زید نہیں ہے مگر کھڑا ہی، یعنی زید کھڑا ہی ہے. تو دیکھو الا نے کیا کر دی؟ ماں کی نفی توڑ دی. جب نفی توڑ دی تو اب اس کی مشابہت لیسا سے ختم ہوئی، جب لیسا سے اس کی مشابہت ختم ہوئی تو ابھی عمل بھی نہیں کرے گا، اور ما زید الا قائم پڑھیں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ رفع پڑھیں گے. دوسرا والا نا، اگر خبر مقدم ہو جائے اسم پر پھر بھی یہ عمل نہیں کرے گا، ما قائم زید، اب بھی یہ عمل ما عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ضعیف عامل ہے. اس کو اتنا پتا تھا کہ دوسرے نمبر پر جو آئے گی وہ میری خبر ہوگی، اس کو میں نصب دوں گا. تو اب آپ نے جب تقدیم و تاخیر کر دی تو اب یہ ضعیف عامل ہے، اب یہ بغیر ترتیب کے یہ عمل نہیں کرے گا. تیسرا کہ اگر ما کے بعد ان نافیہ لے آئے والا نا، تو یہ ان جیسے ما نفی کے لیے آتا ہے، ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، تو کبھی کبھار ماں کے بعد اس تاکید کے لیے ان لے آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی کیا ہوا؟ فاصلہ بڑھ گیا، اور یہ تو عامل ضعیف تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اب بھی عمل نہیں کرے گا مولانا. تو ما ان زیدون قائم کہیں گے، قائم نہیں کہیں گے. اور یہ تو کہتے ہیں اہل حجاز کی لغت ہے، وہ جو ہے ما کے ذریعے خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. جبکہ بنو تمیم والے جو عرب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ جو ہیں اس کے ذریعے نصب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ عمل کرتا ہی نہیں ہے، یہ ما عمل کرتا ہی نہیں ہے. جیسے پھر شاعر نے کا ایک شعر بھی ذکر کیا تھا، وَمُحَفَّفٍ كَالْغُسْنِ قُلْتُ لَهُ انتصف فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ. تو ما قتل المحب، قتل المحب ماں کا اسم، اور حرام ماں کی خبر، اور یہ خبر کیا ہے؟ مرفوع ہے. معلوم ہوا یہ بنو تمیم کا شاعر کہہ رہا ہے، معلوم ہوا کہ وہ بنو تمیم والے اس کی خبر کو نصب نہیں دیتے. المقصد الثالث فی المجرورات، مولانا مقصد اول بھی ختم ہوا، مرفوعات بھی ختم ہوئے، منصوبات بھی ختم ہوئے، اب مجرورات. بھائی الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، اسماء مجرورہ یہ مضاف الیہ ہیں صرف، مولانا جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا اور کوئی نہیں. بھائی بھائی مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر، ہر وہ اسم ہے جس کی طرح نسبت کی جائے کسی چیز کی بواسطہ حرف جر کے، لفظا یا تو یہ حرف جر لفظوں میں ہوگا، نچلی سطر میں آ رہا ہے، او تقدیرا، یا حرف جر کیا ہوگا؟ تقدیرن ہوگا، لفظوں میں ذکر نہیں ہوگا. بھائی ہر مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مررت بزید، مررت یا چلو زید فی دار، یہاں فی دار، یہ دار کو دیکھو، مطلب دار پہ نظر رکھو، یہ مضاف الیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو مضاف الیہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے. اس گھر کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے؟ زید کی. کس کی؟ زید کی. تو دیکھو، اور کس کے واسطے سے کی گئی ہے؟ فی کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ تو زید کی طرف، گھر کی طرف، دار کی طرف زید کی نسبت کی گئی ہے بواسطہ حرف جر کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضافون الیہ. تو مولانا اب یاد رکھو یہ حرف جر کبھی لفظوں میں ہوگا کبھی تقدیرن ہوگا، لفظوں میں نہیں ہوگا. جیسے غلام زیدین اصل میں ہے غلام لزیدین، تو لام کو حذف کر دیا اور کیا بنا دیا غلام زیدین. تو کبھی حرف جر جیسے زید فی الدار لفظوں میں ہوگا، یہ جب لفظوں میں موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں جار مجرور. ہے یہ بھی مضاف الیہ لیکن کہتے ہیں اس کو کیا ہے جار مجرور کہتے ہیں، یہ مجرور کہتے ہیں. اور جب یہ لفظوں میں نہ ہو تقدیرن ہو جیسے غلام زیدین تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں دراصل ہیں مضاف الیہ ہی، کیونکہ ایک چیز کی نسبت کی جا رہی ہے دوسری چیز کی طرف بواسطہ حرف جر کے. لیکن جب حرف جر لفظوں میں ہوگا تو یہ کیا کہلائے گا؟ مجرور. اور اگر حرف جر لفظوں میں نہیں ہوگا تو یہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ کہلائے گا. الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، اسماء مجرورہ صرف مضاف الیہ ہے. وہ کل اسم ہر وہ اسم ہے، نصب الیہ شیء جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، بواسطہ حرف الجر بواسطہ حرف جر کے لفظا، وہ حرف جر کیا ہوگا؟ جیسے مررت بزیدن، تو دیکھو با حرف جر لفظوں میں ہے. وہ یعبر عن ھذا عن ھذا ترکیب فی الاصطلاح بانه جار و مجرور، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح نحو کے اندر کہ یہ جار اور مجرور ہے. اور تقدیرن یہ حرف جر تقدیرن ہوگا جیسے غلام زیدین، تقدیر ہو غلام لزیدین، تقدیر عبارت کیا ہے؟ غلام لزیدین. وہ جو آپ کروان ہو فی الاصطلاح بھی انہ مضاف و مضاف الیہ، اور اصطلاح نحو میں اس کو تعبیر کس سے کیا جاتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ. ویجب تجرید المضاف عن التنوین او ما یقوم مقامہ، واجب ہے مضاف کو خالی کرنا تنوین سے یا ما یقوم مقامہ جو تنوین کے قائم مقام ہو. بھائی مضاف پر یاد رکھو، یہ پہلا مضاف کہلاتا ہے، ثانی مضاف الیہ کہلاتا ہے. مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، یا جو تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے وہ بھی نہیں. بھائی تنوین کے قائم مقام کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نون تثنیہ اور نون جمع. نون تثنیہ اور نون یہ آگے آ رہا ہے، تو یہ نون تثنیہ بھی نہیں آئے گا. دیکھو مولانا غلامانی اس کی اضافت کرو ذرا، پہلے تو تھا غلام اس کی اضافت کرو زید کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ غلام زیدین. تو غلام سے کیا تنوین گر گئی. غلامانی اب زید کی طرف اضافت کرو غلام زیدین، نون جو تھا وہ قائم مقام کس کے تھا؟ تنوین کے، گر گیا. مسلم مصرین اصل میں کیا تھا؟ مسلمون مصر، نون کس وجہ سے گر گیا؟ تو جو تنوین ہے اور قائم مقام میں تنوین وہ چیزیں گر جائیں گی. بھائی ویجب تجرید المضاف یعنی تنوینی، اور واجب ہے مضاف الیہ کو خالی کرنا تنوین سے، وما یقوم مقامہ ہو اور یا جو اس کے قائم مقام ہو، وہ نون التثنیہ والجمع، اور وہ قائم مقام کیا ہے؟ نون تثنیہ ہے اور نون جمع ہے. نحو جانی غلام زیدین جس سے تنوین گری ہے، وہ غلام زیدین جس سے نون تثنیہ گرا، وہ مسلم مصرین جس سے نون جمع گر گیا. وعلم ان الاضافت علی قسمین، جان لے تو کہ اضافت دو قسم پر ہے، معنویت و لفظیت، ایک اضافت لفظی ہے اور ایک اضافت ہے. بھائی اضافت کی بات آئی تو اب صاحب ہدایت نہ آپ کو اضافت بتلا رہے ہیں. بھائی دیکھو پہلا تھا مضاف، ثانی کیا تھا؟ مضاف الیہ، یہ ان میں اضافت آ گئی. یہ اضافت دو قسم پر ہے مولانا، ایک اضافت لفظی ہے جو لفظوں میں صرف لفظوں کے اندر فائدہ اس کا فائدہ دیتی ہے، اور ایک اضافت معنوی ہے جو معنی کے اندر بھی کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے. اضافت لفظی پہلے سمجھ لو بھائی، اضافت لفظی اس کو کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو، صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا. صفت کے صیغے سے مراد یہاں مولانا صرف اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہو، اس میں مفعول کا صیغہ ہو، یا صفت مشبہ کا صیغہ ہو، اور یہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف. کس کی طرف مضاف ہو رہا ہو؟ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو. بھائی چلو بھائی ادھر دیکھو بھائی، یہ ساری کتاب میں آ رہی ہیں باتیں. تو اضافت لفظی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہ صیغہ صفت کا ہو، اور مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. معمول کی، بھائی دیکھو آپ نے نہیں پڑھا، فعل کس کو کیا کرتا ہے، عمل دیتا ہے یا نہیں دیتا، فاعل کو کیا دیتا ہے رفع، مفعول کو کیا دیتا ہے نصب. اسی طرح آپ نے پڑھا نہیں، اس میں فاعل کس کو رفع دیتا ہے، فاعل کس کو نصب دیتا ہے مفعول کو، اس میں مفعول کس کو رفع دیتا ہے نائب فاعل کو، صفت مشبہ بھی کس کو رفع دیتی ہے فاعل کو. تو جس کو رفع دے گی وہ ان کا معمول ہوا، اور یہ اس کے اندر عامل ہوئی بھائی، یہ اس کے اندر کیا ہوئے عامل ہوئے. تو یہ اپنے معمول جس کو یہ رفع یا نصب دے رہی ہیں اس کی طرف مضاف ہو جائیں. تو صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. مثلا میں کہتا ہوں زیدن ضاربن عمرن، زیدن ضاربن عمرن، زیدن ترکیب کرو، زیدن مرفوع لفظا مبتدا، ضاربن صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل، کس کو راجع زید کو. اچھا، اور عمرن منصوب لفظا مفعول کس کے لیے، ضاربن کے لیے، کس کے لیے ضاربن کے لیے. ضاربن صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اب دیکھو ضاربن نے کس کو نصب دیا ہے عمرن، تو کبھی اضافت بھی کر دیتے ہیں، زیدن ضارب عمرن، کیا کر دیتے ہیں اضافت کر دیتے ہیں. تو کیا پڑھا زیدن ضارب عمرن. تو دیکھو صیغہ ہے صفت کا ضارب، اور اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، اپنے معمول کی طرف، جس کو یہ کیا دے رہا تھا نصب دے رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی. کیا کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو کس کی طرف، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں مولانا. اور لفظی اس لیے کہتے ہیں مولانا کہ یہ صرف لفظوں میں کفا ہے، لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. کس چیز کا تخفیف کا فائدہ دیتی ہے بھائی، دیکھو لفظوں میں تخفیف آئی یا نہیں آئی. پہلے تھا ضاربن عمرن، تنوین تھی یا نہیں درمیان میں، اب آپ نے کہا ضارب عمرن، تنوین گر گئی تو تخفیف آ گئی یا نہیں آ گئی مولانا. ایک نون ساکن درمیان سے چلا گیا، جتنے حرف کم ہوئے اس کو ادا کرنا اتنا ہی آسان، تو تخفیف آ گئی. تو یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اب آپ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور معنی کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی. یعنی ضاربن عمرن، ضاربن معرفہ تھا یا نکیرہ تھا، نکیرہ تھا. کیا تھا نکیرہ تھا. تو مولانا آپ نے تو یہ پڑھا ہے کہ معرفہ کی طرف کسی چیز کی اضافت ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے معرفہ. غلام نکیرہ ہے، اس کی اضافت زید کی طرف کر دو تو کیا بن جاتا ہے معرفہ. اب غلام زیدن ہم کہیں تو کوئی کہے نکیرہ کی مثال پیش کرو، آپ غلام زیدن نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو نکیرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے معرفہ ہے. لیکن یاد رکھو یہ جو اضافت لفظی ہے ضارب زیدن، ضارب اب بھی نکیرہ ہے اسی طرح جیسے اضافت سے پہلے نکیرہ تھا، اب بھی کیا ہے نکیرہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں نکیرہ؟ اس لیے کہ بھائی صفت کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے، اپنے معمول کی طرف ہو رہی ہے، اور یہ ابھی بھی تقدیر انفصال میں ہے. کس میں ہے؟ تقدیر انفصال میں ہے. تقدیر انفصال کا کیا معنی؟ یعنی مضاف نے مضاف الیہ سے نہ تعریف اخذ کی ہے اور نہ ہی تخصیص اخذ کی ہے، نہ تعریف اخذ کی ہے اور نہ تخصیص. دیکھو میں جب کہتا ہوں غلام زیدن، غلام اکیلا تھا تو نکیرہ تھا، لیکن جب زید کی طرف اضافت ہو گئی، جب معرفہ کی طرف اضافت ہوئی تو غلام نے مضاف الیہ سے تعریف اخذ کر لی. غلام خود تو نکیرہ تھا لیکن جب اضافت ہوئی اور کس کی طرف ہوئی معرفہ کی طرف ہوئی، تو معرفہ کے اندر جو تعریف تھی وہ کس نے لے لی، غلام نے بھی اس سے لے لی، غلام نے بھی اس سے لے لی. تو معرفہ کی طرف جب کسی چیز کی اضافت کی جائے تو مضاف جو ہوتا ہے اس معرفہ سے اضافت تعریف لے لیتا ہے، یعنی مضاف بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے، اور معرفہ بن جاتا ہے. اور اگر اضافت یہ نکرہ کی طرف ہو غلام رجلن غلامو، تو یہ تخصیص اخذ لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے تخصیص اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو میں نے کہا غلام، دنیا میں کتنے غلام تھے 1 لاکھ مثلا، ساروں پہ صادق آ رہا ہے، لیکن جب میں نے کہا غلام رجلن تو غلام امرأ سارے خارج ہو گئے مولانا، آدھے رہ گئے بھائی، تو غلام اور رجل نکرہ کی طرف اضافت کرنے سے اس میں کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. پہلے ایک لاکھ میں صادق آ رہا تھا، اب کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ 50,000 پہ صرف صادق آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جب بھی کسی چیز اسم کی اضافت کی جائے، معرفہ کی طرف اضافت ہو تو مضاف معرفہ بن جاتا ہے، نکرہ کی طرف اضافت ہو تو اس میں کیا جاتی ہے؟ تخصیص. لیکن یہ جو اضافت لفظی ہوتی ہے جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف، یہ تقدیر انفصال میں ہوتا ہے. یعنی جیسے پہلے تھا اسی طرح اب بھی ہے، پہلے جیسے نکرہ تھا اب بھی نکرہ ہے. اس نے نہ مضاف الیہ سے، اگر مضاف الیہ اس کا معرفہ ہے جیسے ضارب و عامرن، تو اس سے اس نے تعریف اخذ نہیں کی، اور اگر یہ نکرہ ہوتا ضارب الرجلین تو اس صورت میں اس سے تخصیص نہ آتی. تو معلوم ہوا نہ اس میں، چاہے اس کی معرفہ کی طرف اضافت ہو چاہے اس کی نکرہ کی طرف اضافت ہو، یہ نہ تعریف آئے گی اس کے اندر اور نہ ہی تخصیص آئے گی. تو ضارب ابھی بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے ہمارا نا ہذا عارض ممطرنا، ہذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے ممطرنا، ایسا بادل جو ہم پہ بارش برسانے والا ہے. تو دیکھو ترکیب دیکھو، ہذا اس میں اشارہ مبتدا مرفوع محلا مبتدا، عارض ہاں بس یہاں بادل کے معنی میں، اس کو چھوڑو اس میں فائل والی ترکیب کو، یہ موصوف. ممطرنا مضاف مضاف الیہ مل کر، عارض کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، عارض ہے موصوف، ممطرنا اس کے صفت، فوراً آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، عارض تو ہے نکرا، ممطرنا تو کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہیں، اور اضافت بھی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ نا ضمیر متکلم کی ضمیر کی طرف، اور جو چیز ضمیر کی طرف مضاف ہو وہ کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ. جب وہ معرفہ بن گئی تو وہ عارضوں کے لیے صفات نہیں بن سکتی. تو جواب یہ کہ یہ اضافت لفظی ہے. یہ کیا ہے؟ اضافت ہے. تو یہ اصل میں تھا کیا؟ جی ضمیر مجرور تو منفصل ہے ہی نہیں، ممطرن بارش برسانے والا، یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں منصوب لاؤ ذرا، منصوب ضمیر، منصوب منفصل لاؤ والا نا جی، ہاں جمع متکلم کی لے کر آؤ، یا ایانا، تو اصل میں تھا ممطرن ایانا، ممطرن بارش برسانے والا ہے، کس پر؟ ہمارے اوپر. پھر تو ممطرن صیغہ اس میں فاعل تھا، ایانا اس کے لیے کیا تھا؟ مفعول تھا مولانا. تو اس کو پھر ہم نے کیا کر دیا، اس میں کیا کر دیا؟ اضافت کر دی گئی مولانا. اور جب اضافت کر دی گئی تو یہ اضافت کس کی طرف ہوئی؟ صیغہ صفت کا ہے، اور مضاف ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اور یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا. تو ممطرن جیسے پہلے نکرہ تھا اضافت سے پہلے، اب بھی کیا ہے؟ نکرہ. لہذا یہ معرفہ نکرہ کی صفت بن جائے گا. صورت سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ اضافت لفظی ہے. اس اضافت لفظی کے علاوہ باقی ساری اضافتیں معنوی ہیں. تو اس نے صرف لفظوں میں فائدہ دیا، کس چیز کا؟ تخفیف کا. تنوین کیا ہوئی؟ گر گئی. جبکہ باقی ساری اضافتیں وہ یا تعریف کا فائدہ دیتی ہیں جبکہ مضاف الیہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہیں جبکہ مضاف الیہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تین چار سطریں نیچے اضافت لفظی آ رہا ہے، پہلے وہ پڑھ لو بھائی. وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، اضافت لفظیہ جو ہے، فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، کہ مضاف کیا ہو؟ کہ مضاف ایسی صفت ہو مضافتن الى معمولها، جو مضاف ہو کس کی طرف اپنے، وہی ابھی تقدیر الانفصال، اور یہ کس تقدیر پر ہوتی ہے، انفصال کی تقدیر پر ہوتی ہے، یعنی تقدیر انفصال کا کیا معنی کہ مضاف مضاف الیہ سے نہ تعریف اخذ کرتا ہے اور نہ تخصیص اخذ کرتا ہے، جیسے ضارب زیدن، اصل میں کیا تھا ضارب زیدن، تو جیسے ضارب پہلے نکرا تھا اب بھی نکرا، وحسن الوجہ، حسن الوجہ یہ کیا تھا مولانا، حسن الوجہ چہرہ اچھا، کیا اچھا چہرہ، تو یہ فاعل تھا اس کے لیے، پھر آپ نے کیا کر دی اس کی مولانا اضافت کر دی، تو فاعل کو رفع کس نے دیا تھا، صفت مشبہ نے، تو وہ معمول ہوا، تو صیغہ حسن دیکھو صیغہ ہے صفت کا اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف، تو یہ بھی اضافت لفظی ہے. وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، فقط اس کا فائدہ کیا ہے، صرف لفظوں میں تخفیف آتی ہے، تنوین گر جاتی ہے، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں، اسی لیے اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں. اب اضافت معنویہ پر آؤ، وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّتُ، اضافت معنوی جو ہے، فَهِيَا يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ إِلَى مَعْمُولِهَا، وہ یہ کہ مضاف، مضاف عبارت پہ نظر رکھو ذرا، عبارت یہاں ترجمہ ذرا مشکل ہے جی، غیرہ کو ذرا آپ اپنی جیب میں رکھو دو منٹ ذرا، باقی پہ نظر ڈالو، مضاف کیا ہو، صفت ہو، ایسی صفت جو مضاف ہو کس کی طرف اپنے، یہ کیا بن گئی، یہ لفظی بن گئی، اب اس سے غیر داخل کرو، اس سے غیر ہو، صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس سے غیر ہو وہ کیا ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی ہوگی وہ کیا ہوگی، اضافت معنوی. تو لفظی ترجمہ یہ، یعنی مضاف ایسی صفت نہ ہو جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، ایسی صفت نہ ہو جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اب مولانا چاہے صیغہ صفت ہی کا ہو، صیغہ کون سا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، تو یہ بھی اضافت معنوی. یا مولانا صیغہ ہی سیدھے سے صفت کا نہ ہو، جیسے غلام و زیدین، تو چاہے صیغہ صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرح نہیں مضاف، تو پھر یہ بھی کیا ہے، جیسے کریم البلد، کریم البلد کریم کیا ہے، صیغہ صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں ہے، کیونکہ کریم تو صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ فاعل کو جاتی ہے، صرف سخی ہو تو اس کے اندر ضمیر ہوگی جو کس کو لوٹ رہی ہے، غائب کو لوٹ رہی ہے کہ سخی ہے، شہر کا سخی ہے وہ، زید کریم البلد، زید شہر کا سب سے بڑا سخی، زید شہر کا سخی ہے، زید شہر کا سخی ہے. تو دیکھو اب سخی کے لیے البلد یہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، مفعول تو اس لیے نہیں کہ صفت مشبہ مفعول چاہتی نہیں، صرف کس کو چاہتی ہے، فاعل کو، اور شہر کیا فاعل بن سکتا ہے، سخی ہو سکتا ہے شہر، نہیں، تو یہ صیغہ صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں ہو رہا، تو یہ اضافت معنوی ہے. اما المعنویہ، تو اضافت معنویہ وہ یہ ہے کہ یکون المضاف غیر صفت مضافت الی معمولہا، کہ مضاف ایسی صفت نہ ہو جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف، وہی اما بمعن اللامی. اب یاد رکھو مولانا، اضافت لفظیہ تین طرح پر، تین، یا تو یہ اضافت، یا بھئی آپ نے پڑھا اضافت کے اندر کوئی کیا ہوگا، حرف مقدر ہوگا، تو یہاں کون سا حرف مقدر ہوگا، کہتے ہیں کبھی مین ہوگا، کبھی لام ہوگا، کبھی فی، جیسے غلام زیدن میں کیا مقدر تھا، لام، غلام لے زید، تو کبھی مین، کبھی لام، کبھی فی، کہاں پر مین ہوگا، کہاں لام، کہاں فی، تو یہ آسان سی بات ہے، دیکھو یہ ہے مضاف، یہ ہے مضاف الیہ، اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے تو پھر کیا مقدر ہوگا، فی، اگر مضاف یہ اگر مضاف کے لیے جنس ہے، جیسے خاتم و فضتین، خاتم و کس چیز کی انگوٹھی، چاندی کی، تو چاندی مضاف الیہ جنس ہے، کس کے لیے، مضاف کے لیے تو پھر اضافت من کے ساتھ ہوگی، اگر یہ نہ مضاف ہے نہ یہ جنس ہے اس کے لیے تو پھر اضافت لام کے ساتھ ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی؟ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو اضافت کس کے ساتھ ہوگی؟ من، اور اگر وہ اس کے لیے ظرف ہو تو فی، اور اگر دونوں ہی نہ ہو پھر من لام کے ساتھ. وہی اما بیمان اللام، یا تو یہ لام کے معنی میں ہوگی جیسے غلام زیدن، اور بیمان مین، یا کس کے معنی میں ہوگی؟ مین کے معنی میں، جیسے خاتم فضتن، اور بیمان فی، یا فی کے معنی میں ہوگی جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز. بھائی صلاۃ یہ مضاف الیہ جو لیل ہے، یہ لیل صلاۃ کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے، وقت ہے جس کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، تو یہاں فی ہوگا صلاۃ فی اللیل. وفائدت هذه الاضافه، بھائی اس اضافت کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی میں نے بتلایا تھا معرفہ کی طرف اضافت ہوگی تو مضاف کیا بن جائے گا؟ معرفہ. نکرہ کی طرف اضافت ہوگی تو مضاف میں کیا آ جائے گی؟ تخصیص. بس وفائدت هذه الاضافه، اور فائدہ اس اضافت کا تعریف المضاف، مضاف الیہ کی تعریف، مضاف الیہ کا معرفہ ہونا ہے. ان اضیف الى معرفت، جبکہ اس کی معرفت کس، اگر اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے؟ معرفہ کی طرف، کما مرہ جیسے گزرا. اور تخصیص ہو یا تخصیص ہے مولانا، ان اضیف الى نکرت، اگر اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے؟ نکرہ کی طرف. کا غلام رجل، جیسے غلام. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ دیکھو اس نے معنی کا فائدہ دیا، معنی کے اندر تخصیص آ گئی یا تعریف، اس لیے اس کو اضافت معنی بھی کہتے ہیں. وعلم انک اذا اضفت الاسم الصحیح والجاریہ مجرى الصحیح الى یا المتکلم کسرت اخرہ واستنطلیہ وفتحتها غلامیہ ودلویہ وظبیہ. بھائی دیکھو اب چونکہ اضافت آئی، اب آپ کو بتا رہے ہیں کسی اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں تو کیا اعراب پڑھیں گے، کس طرح، کیسے اس کی اضافت کریں گے، کیا طریقہ ہوگا؟ بھائی باقی اضافتیں تو آسان تھیں، غلام کی اضافت زید کی طرف کرنی ہے، غلام زیدین کر دو بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو باقی اضافتیں آسان تھیں، لیکن یہ جو یا متکلم کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے، اس میں ذرا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اس میں کیا درپیش ہوتا ہے؟ مسئلہ. کیوں مسئلہ جی؟ اس لیے کہ کبھی اس میں مقصور کی اضافت ہمیں یا کی طرف کرنا پڑتی ہے، کبھی اس میں منقوص کی اضافت کرنا پڑتا ہے یا کی طرف، تو یہ مشکل ہے. قاضی کی اضافت یا کی طرف کرنی ہے، اب کیا پڑھوں؟ قاضی ہی پڑھوں میں؟ یہ بات مشکل تھی، اس لیے مصنف اب ذرا اس سلسلے میں آپ کو بتلا رہے ہیں. وعلم، جان لے تو، انک اذا اضفت الاسم الصحیح والجاریہ مجرى الصحیح الى یا المتکلم، جب تو اضافت کرے اسم صحیح کی، اب الجاریہ مجرى الصحیح کی، یا جاری مجرائے صحیح کی، الى یا المتکلم. جاری مجرائے صحیح کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل ساکن. الى یا المتکلم، اس کی اضافت جب تو کرے یا متکلم کی طرف، کسرت آخرہ، تو اس کے آخر کو کیا دے دے گا؟ کسرہ. آسانی سے، زید غلام کیا؟ غلامی. دلو دلوی. ظبی ظبی. واسکنت الیا او فتحتها، اور یا تو ساکن رکھیں گے، او فتحتها یا اس کو فتحہ دے دیں گے. دیکھو کیسے غلامی یہ پڑھنا بھی جائز، غلامیہ یا پر فتحہ پڑھنا بھی جائز، ظبی یہ پڑھنا بھی جائز، ظبی پڑھنا بھی جائز، دلوی یا پر سکون بھی جائز، دلوی فتحہ پڑھنا بھی جائز. تو لیا کو آپ ساکن رکھیں گے یا فتحہ دیں گے، کہ غلامی غلامیہ، دلوی دلویہ، ظبی ظبیہ. وہ انکان آخر الاسم الفن، اور اگر اسم کا آخر کیا تھا؟ الف تھا، یعنی اس میں مقصور تھا، تثبتو، تو پھر وہ کیا رہے گا؟ ثابت رہے گا. کیا رہے گا؟ ثابت. کافا، اس کی اضافت یا کی طرف کی، آفا کا معنی لاٹھی، میری لاٹھی، آفایا رحات پنچکی، رحایا میری پنچکی، خلافا للحزیل، بخلاف کس کے مولانا؟ قبیلہ ہے حزیل کے، یہ قبیلہ ہے ان کی لغت بتا رہے ہیں، بخلاف قبیلہ حزیل کے، ان کے نزدیک کیا کریں گے مولانا؟ بھئی دیکھو یہ جو ہے نا آفا، یہ اصل میں تھا آفاون، یہ کیا تھا؟ یہ واوی ہے بھئی، اس واو کو ما قبل فتحہ تھا، واو متحرک ما قبل فتحہ تھا، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا. اسی طرح رحا اصل میں رحا یون تھا یا متحرک تھی ماں قبل فتحہ تھا، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا. تو ایک واوی ہے ایک یائی. تو قبیلہ حزیل والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جب اضافت کرو گے اس قسم کے اسم کی واو یا متکلم کی طرف، تو وہ جو واو تھا جو جس سے الف بن چکا دوبارہ وہ واو آ جائے گا، وہ جو یا جس سے الف بنا تھا دوبارہ وہ یا آ جائے گی. تو آسا ون تھا تو دوبارہ واو آ گیا، مولانا آسا تھا پھر آسا ون ہوا، اب اس کی اضافت کرو یا کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ وہ واو اور یا واپس آ جائے گا، اور یہ جو یا متکلم کی آئی ہے اس کے ساتھ اس کا ادغام کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اگر یا تھی تو یا کا یہاں میں ادغام ہو گیا، اور اگر واو بھی تھا آخر میں اس واو کو بھی کیا کر دیں گے؟ یا کر کے اس کا یا میں ادغام کر دیں گے مولانا. تو یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ اور ماقبل کو کسرہ دے دیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ آفا کے اندر آفیہ، رہا کے اندر رحیہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا اور ماقبل کو کسرہ دیا، آفیہ ہوا. وہ انکان آخر الاسم یم مقصورا ما قبلہا، اور اگر آخر اسم کے آخر میں ایسی یا تھی مقصورا ما قبلہا جس کا ما قبل کیا تھا؟ مقصور تھا. ادغم تلیا افل یا، تو پھر آپ اس کو یا کو یا میں ادغام کر دیں. وہ فتح تلیا ثانیہ تھا، اور یا ثانی کو کیا کر دیں؟ فتحہ دے دیں. لئلہ یلتقی الساکنان، تاکہ التقاء ساکنین لازم نہ آئے. تقول فی قاضی، قاضی دیکھو یا ہے آخر میں اسم کے اور ما قبل کسرہ ہے، اس بھی یا کی طرف اضافت کرنی ہے، تو پھر یا کو ایک اور ملا کر ادغام کیا قاضی، اور پھر یا پر کیا دیا؟ فتحہ، کیونکہ ورنہ تو کیا لازم آ رہا تھا؟ اجتماع ساکنین، کیونکہ ثانیہ بھی ساکن تھی، اول کو بھی ساکن کیا، اول بھی ساکن ہے. وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، اور اگر اسم کے آخر میں واو تھا ایسا واو، مضمومًا مَا قَبْلَهَا جس کا ما قبل کیا تھا؟ مضموم تھا. قَلَبْتَهَا يَا أَن، تو آپ اس کو کیا کریں گے بھائی؟ یا سے بدل دیں گے. وہ عمل تکما عمل تل آنا، اور وہی عمل کریں گے جو کہ آپ نے ابھی عمل کیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی قاضیہ کی طرح کر دیں گے بھائی مسلم، تو کیا پڑھیں گے؟ تقول جاءنی مسلمی، یا کا یام ادغام ما قبل کو کسرہ دیا اور ثانی یا کو فتحہ دیا. وفی الاسماء الستۃ مضافۃ الی یا المتکلم، اور اسماء ستہ مقبرہ جب مضاف ہو کس کی طرح؟ یا متکلم کی طرف. تو یوں کہیں گے اخی و ابی و حمی و ہنی و فی عند الاکثر و فمی عند قوم. دیکھو یہ اخی جو تھا نا، یہ تھا اصل میں اخاون، ابی جو تھا اباون، حمی حماون، ہنی حناون. بھائی اخ کیا تھا بھائی؟ ہم کہتے ہیں اخ، اخ اصل میں اخاون تھا، اب اصل میں کیا تھا؟ اباون تھا مولانا. ہم کیا تھا اصل میں؟ حماون. فم اصل میں کیا تھا؟ فوہن. کیا تھا؟ فوہن. پھر کیا کیا مولانا؟ سب آخر سے ایک ایک حرف کو اڑا دیا اور نسیا منسیا کر دیا، گویا تھا ہی نہیں. اباون تھا وہ ختم، ابون بن گیا. اخاون تھا وہ ختم، کیا بن گیا؟ اخون بن گیا. اور اسی طرح سب میں تبدیل کرتے گئے، تو فوہن میں جب ہم نے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فوہن تھا، تو فوہن کے حصے بھی آخر سے ہم نے ہا کو کیا کیا؟ گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ فوہن. کیا رہ گیا بھائی؟ ابون اخن ہمون بنایا نہیں، تو اب وہ بھی تنوین آ گئی فوہن، اور یہ واو متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے، اس واو کو کس سے بدلنا پڑے گا؟ الف سے بدلنا پڑے گا، تو کیا بن جائے گا؟ فن. اور پھر وہ الف کیا اجتماعی ساکنین سے گر جائے گا، کیا بن جائے گا؟ فن. تو دیکھو ایک حرف رہ گیا، کیا رہ گیا؟ تو لہذا جب فاو ہن کے آخر سے ہا کو حذف کیا، تو پھر اس واو کو میم سے بدل دیا. اس واو کو کس سے بدل دیا؟ تو فامون کو کر دیا ہم نے فامون. کیوں کیا ہم نے واو کو میم سے کیوں بدلا؟ کیونکہ واو بھی شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، میم بھی شفوی ہے، کس سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو واو کو میم سے بدل دیا. اگر ہم میم سے نہ بدلتے تو ابھی بتایا واو نے بھی گر جانا تھا،
وہ متحرک ما قبل فتح تھا اس نے کیا بننا تھا الف اور پھر اجتماع ساکن ہے نہ تھا تنوین کے درمیان اور الف کے درمیان تو الف نے بھی کیا ہو جانا تھا گر جانا تھا تو کیا رہ جاتا فن صرف فا رہ جاتی ایک حرف رہ جاتا تو لہٰذا ہم نے ابھی سے علاج کیا اس کا اور کیا اس کو کس سے بدل دیا میم سے بدل دیا کس سے لہٰذا جب اضافت کریں گے تو کہیں گے فمی کیا کریں گے اضافت فمی لیکن اکثر کہتے ہیں کہ جب اضافت کرو گے وہ واو واپس لے آؤ بھائی کیا کرو وہ واو واپس لے آؤ تو کیا ہوا وا اور یا جمع ہو گئے اور وا اور یا جمع ہو جائے تو کیا کرتے ہیں واو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں اور ماقبل کو پھر یا کی وجہ سے ہم کیا دیں گے کسرہ تو کیا پڑھیں گے فی یا کیا پڑھیں گے فی یا صورت سمجھ میں آ گئی اسی لیے کہا اسماء ستہ مقبرہ میں یوں پڑھیں گے آخ کی اضافت یا کی طرف ہو تو پڑھیں گے آخی وہ واو واپس نہیں آئے گا آخاب ان والا جو ایک دفعہ چلا گیا تھا ابھی اس کی بھی وہ واو واپس نہیں آئے گا حمی ہنی وفی عند الاکثری اور اکثر کے نزدیک فم میں کیا پڑھیں گے فی یا پڑھیں گے وفمی عند قومین اور بعض علماء ایک قوم کے نزدیک ابھی بھی کیا پڑھیں گے فامی ہی پڑھیں گے کہتے ہیں وہ ایک دفعہ چلا گیا دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں اور اکثر کے نزدیک واپس فی یا پڑھیں گے واپس لائیں گے اس کو اچھا یہ کتنے ہو گئے اسماء ستہ مکبرہ میں سے پانچ ہو گئے چھٹا ہے زو بھائی زو کی اضافت یا کی طرف ہو پھر کیسے پڑھیں گے کہتے ہیں بھائی زو صرف اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے یہ کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو یہ یا متکلم کی طرف بھی کبھی مضاف نہیں ہوگا وضو لا یضاف الا مضمر اصلا اور زو جو ہے اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی اصلا ای قطعا کبھی بھی نہیں ہوتی وقول القائل باقیہ کو بھئی آپ نے کیا کہا زو کی اضافت کبھی ضمیر کی طرف نہیں ہوتی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلام عرب کے اندر انہوں نے زو کی اضافت ضمیر کی طرف کی ہے دیکھو بھئی انما یعرف ذو الفضل من الناس زووہ زووہ زو کی جمع ہے مذکر سالم جمع مذکر سالم مولانا زوونا مسلمونا زوونا پھر کیا ہوا مولانا ہا کی طرف اس کی اضافت کی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کیا بن گیا زوہ ترجمہ یہ ہے انما یعرف جانتا ہے کون جانتا ہے کس کو جانتا ہے ذل فضل فضیلت والے کو من الناس لوگوں میں سے فضیلت والے کو لوگوں میں سے جانتا ہے کون زوہ ہا ضمیر راجع ہے فضل ہی کو ای ذو الفضل فضل والے ہی جانتے ہیں یعنی فضل والوں کو فضل والے ہی جانتے ہیں ہر ایک ان کو نہیں جانتا سمجھ میں آیا بھائی آپ دیکھو اس کی مثال کے اندر زوو کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے ہاں ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور اے صاحب کتاب ابھی آپ نے ہمیں کہا تھا کہ زو کی اضافت ضمیر کی طرف اب یہ دیکھو یہ شاعر ہے عرب کا اور فصیح و بلیغ شعر ہے مولانا فصیح و بلیغ شاعر ہے اس نے اضافت کر رہی کہتے ہیں بھئی یہ شاذ ہے یہ کیا ہے شاذ ہے بہت قلیل ہے نادر ہے نادر مولانا نادر قلیل ہے اور قلیل کا اعتبار نہیں ہوتا النادر کل معدوم نادر معدوم چیز کی طرح ہے گویا ہے ہی نہیں تو پورے کلام عرب میں نہیں ملتا ہمیں بھائی دو چار نے استعمال کر لیا تو اس سے کوئی ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا ضابطہ وہ بنتا ہے جو عام ہو مولانا اور باقی کسی اور نے نہیں کیا تھا بھائی تو کہتے ہیں وضو لا یضاف الا مضمر اصلا اور زو کی اضافہ ضمیر کی طرف کبھی بھی نہیں کی جاتی وقول القائل اور باقی یہ جو قائل کا قول ہے انما یعرف ذو الفضل من الناس وہ شاذ یہ کیا ہے شاذ ہے و اذا قطعت هذه الاسماء عن الاضافه قلت اخ و اب و حم و هن و قوم و ذو لا يقطع عن الاضافه البتة کہتے ہیں جب ان اسماء کو اضافہ سے منقطع کر لیں آپ تو آپ کیوں کہیں گے اخ اب حم هن فم سمجھ میں آیا یہ پانچ ہوئے چھٹا ہے زو کہتے ہیں وضو لا یقطع عن الاضافت البتہ تھا زو اضافت سے کبھی بھی منقطع نہیں کیا جاتا قطعی طور پر کبھی بھی اس کو اضافت سے اس لیے اس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کس طریقے پر استعمال ہوگا مضاف کے طور پر استعمال ہوگا تو بغیر اضافت کے یہ استعمال ہی نہیں ہوتا ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر یہ سارا کا سارا کس تقدیر پر ہے حرف جر کی تقدیر پر ہے یعنی سب یہ جتنی اضافتیں ہیں ان میں حرف جر مقدر ہے کسی میں بھی لفظوں کے اندر ذکر نہیں وَأَمَّا ما یذکرو فیہ حرف الجر لفظا، باقی وہ قسم جس میں حرف جزموں کے اندر ذکر ہو، اور جس کو اصطلاح میں کیا کہتے تھے مولانا، جار مجرور. فَسَيَأْتِيكَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ ان شاء اللہ تعالی، وہ ان قریب اس قسم الثالث میں آ جائے گی بھائی حروف کی بحث میں. الخاتمۃ فی التوابع اعلم ان التی، بھائی یہ تو ختم ہوئے، مجرور بھی ختم ہوئے، مرفوع بھی ختم، منصوب بھی ختم، مجرور بھی ختم. بھائی یہ ابھی تک جتنے اعراب آیا تھا یہ اس اصل ہونے کی بنا پر تھا، ہر ایک پر اصل، یعنی عامل براہ راست فاعل کو رفع دیتا ہے، عامل براہ راست مفعول کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے. لیکن بعض اوقات ایک چیز پر اصلاً اعراب نہیں آتا، طبعاً آتا ہے، کسی اور کے تابع ہونے کی وجہ سے اس پر کیا آ جاتا ہے، اعراب آتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جانی زید العالم، میرے پاس ایسا زید آیا جو کیا ہے، عالم. اب یہ زید پر جو رفع آیا یہ تو کس نے دیا، جانے براہ راست دیا، اور یہ العالم پر رفع کس وجہ سے آیا، براہ راست نہیں دیا یہ جانے، بلکہ یہ العالم چونکہ زید کی بنا ہے صفت، اور زید ہے اس کا مطبوع، اور یہ ہے تابع، اور تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے، مطبوع پر، اس لیے اس پر رفع آ گیا. تو جہاں نے براہ راست عمل کس میں کیا ہے، زید میں، اور یہ العالم پر رفع کیوں آیا، کیونکہ یہ اس زید کی صفت، تو چونکہ وہ مرفوع تھا اس پر بھی رفع آ گیا. یہ معنی نہیں کہ جہاں نے براہ راست اس کو رفع دیا، جہاں نے تو صرف کس کو رفع دیا، زید، لیکن اس پر کیوں رفع آیا، کیونکہ یہ اس کا تابع ہے اور وہ اس کا مطبوع ہے، اور تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر ہوتا ہے، مطبوع پر. اے عالم جان لے تو، ان التی مرت من الاسماء، وہ اسماء جو گزرے ہیں مولانا، وہ ان التی مرت، وہ جو گزرے ہیں، بھئی کیا گزرے ہیں، من الاسماء المعربتی، یعنی کہ اسماء معربہ، کانت اعرابها بالاصالت، ان کا اعراب کیا تھا، اصالتن تھا، طبعاً نہ تھا. اس طرح بھائی بیان دخل اصل عوامل، بھائی اس صورت کے ان پر کیا داخل ہوئے تھے، عوامل داخل ہوئے تھے، یا بسبب اس کے کہ ان پر عوامل داخل ہوئے تھے. بھائی کون سے عوامل، کہتے ہیں من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، یعنی کہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات میں سے ان میں کیا عوامل داخل ہوئے تھے. فقد یکون اعراب الاسم، اور کبھی کبھار اسم کا اعراب بتبعیت ما قبلہ، ما قبل کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یسم مت تابع، اور اس کو کیا کہتے ہیں، تابع کہتے ہیں. لئنہ یتبع ما قبلہ فی الاعراب، اس لیے کہ یہ اپنے سے ما قبل کا کیا کرتا ہے، یہ اس کا تابع ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، کس چیز میں، جی اعراب کے اندر. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، مشکل تو نہیں ہے، جی مشکل ہے. اب مولانا یہ تو تھی تابع کے بارے میں کچھ آپ کو بتلا دیا، اب تابع کی باقاعدہ تعریف کرنے لگے ہیں بھائی. وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، ہر وہ دوسرا ہے، تابع کس کو کہتے ہیں، ہر وہ دوسرا ہے، یعنی دوسرے مرتبے میں ہے مولانا. پہلے مرتبے میں تو وہ ہے جس پر اصالتاً اعراب آیا، تو تابع وہ ہے جو کس مرتبے میں ہے، دوسرے مرتبے میں ہے، یعنی دوسرے نمبر پر نہیں آ رہا عبارت کے اندر. جاءنی زید العالم، زید پہلے نمبر پر ہے، العالم کیا ہے، دوسرے نمبر پر، یہ مراد نہیں ہے، دوسرے درجے میں ہے. کیا مانا، کیونکہ اگر آپ صرف دوسرے نمبر والا مراد لیں تو ہو سکتا ہے زید کی چار صفات آ رہی ہیں، جاءنی زید العالم الکریم اور الکامل الفاضل، کتنی صفات آ گئیں، چار صفات آ گئیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرا ہے صرف، دوسرے نمبر والا ہے، تو دوسرے نمبر والا تو صرف کون ہے، العالم، معلوم ہو الکریم بھی نکل گیا، الکامل بھی نکل گیا، الفاضل بھی نکل گیا، حالانکہ وہ بھی سارے توابع ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا دوسرے درجے میں ہیں، تو زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سارے دوسرے درجے میں ہیں، کیونکہ یہ سارے کیا ہیں، زید کے تابع ہیں، اور زید ان کے لیے اصل ہے، تو ہر وہ دوسرے درجے والا ہے. معربین، جس کو اعراب دیا گیا ہو، بے اعراب سابق ہی، کس کے اعراب کے ساتھ؟ اپنے سے ماقبل کے اعراب کے ساتھ اعراب دیا گیا ہو. من جہت واحدہ, ایک ہی جہت سے, ایک ہی, بھئی یہ مشکل بات ہے ذرا توجہ سے, ایک ہی جہت سے ہونے کا معنی یہ کہ دونوں میں اعراب کا مقتضی وہ ایک ہی چیز ہو, دونوں میں اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز ہو, الگ الگ چیزیں نہ ہوں. جو اعراب کا تقاضا کرنے والا ہے وہ ایک ہی چیز ہو. بھئی دیکھو میں نے کہا جا انی زید العالم, جا فعل زید موصوف, العالم اس کی صفت. بھئی یہ جو العالم اور زید دونوں پر رفع آیا, دونوں پر رفع آیا, ایک ہی جہت سے آیا, دونوں میں اعراب کا تقاضا کرنے والی چیز ایک ہی ہے. ایک زید سے رفع آ رہا ہے, ایک صفت سے رفع آ رہا ہے, لیکن تقاضا ایک ہی چیز کر رہی ہے اس اعراب پر, وہ کیا؟ فاعلیت زید. وہ کیا؟ فاعلیت زید کے فاعل ہونے نے تقاضا کیا کہ زید پر کیا آنا چاہیے؟ رفع. اور اسی فاعلیت ہی نے تقاضا کیا کہ العالم اوپر بھی کیا آنا چاہیے؟ رفع, کیونکہ یہ زید کا تابع ہے. زید کا کیا ہے؟ تابع ہے. تو اسی جس فاعلیت نے زید کے اندر رفع کا تقاضا کیا تھا, اسی فاعلیت نے عالم کے اندر بھی کس کا تقاضا کیا؟ رفع کا تقاضا کیا. کس سے؟ کیونکہ یہ اس کا کیا ہے؟ تابع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مبتدا خبر خارج ہوئے مولانا مقتضی واحد کی قید ہم نے لگائی. تو دیکھو مبتدا کے اندر رفع آتا ہے, خبر پہ بھی رفع آتا ہے, مبتدا پہ بھی عامل ابتدا اور خبر میں بھی عامل, لیکن خبر کو تابع نہیں کہیں گے مولانا, خبر کو تابع, کیونکہ دونوں میں مقتضی اعراب ایک چیز نہیں ہے. آپ کہیں گے دونوں میں مقتضی اعراب ایک ہی ہے, اس میں بھی ابتدا ہے, اس میں بھی ابتدا ہے, اور خبر ہوتی بھی دوسرے درجے پر ہے, پہلے درجے پر مبتدا, دوسرے درجے پر خبر, تو خبر دوسرے درجے میں بھی ہوئی اور اعراب کا تقاضا کرنے والی بھی دونوں میں ایک ہی چیز, معلوم وہ خبر بھی توابع میں سے ہے, حالانکہ خبر کو آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں توابع سے پہلے ہی. نہیں بھائی خبر اس میں داخل نہیں, اس لیے مولانا کہ مبتدا کے اندر بھی حامل کون؟ ابتدا. لیکن ابتدا اس میں حامل ہے اس حیثیت سے یہ مسند الیہ ہے, اور خبر میں بھی ابتدا حامل ہے اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے, تو حیثیت بدل گئی یا نہیں بدلی مولانا؟ تو دونوں میں مقتضی ایک نہیں, مقتضی اس میں ابتدا ہے من حیث المسند الیہ, اور اس میں ابتدا ہے من حیث المسند نیز مولانا. تو خبر مبتدا خبر خارج ہوئی اس سے. اسی طرح مولانا مفعول ثانی بھی خارج ہوا. علم تو زیدن فاضلن, میں نے زید کو کیا جانا؟ فاضل جانا. اب دیکھو زیدن پر بھی نصب, فاضلن پر بھی نصب, لیکن اعراب کا تقاضا کرنے والی ایک ہی چیز نہیں ہے. زید ہے مفعول اول اور فاضلن کیا ہے؟ مفعول ثانی. تو زید میں نصب کا تقاضا کیا مفعولیت اول نے, مفعولیت, اور فاضلن میں کس نے تقاضا کیا؟ مفعولیت ثانی نے. ایک ہی نے تقاضا کیا یا الگ الگ مفعولیت نے؟ بھائی یہ الگ مفعولیت چاہتی تھی اس کو مفعول اول بنا لوں, یہ الگ مفعولیت تھی یہ دوسرے کو چاہتی تھی مفعول ثانی, تو دونوں میں مقتضی الگ الگ ہوئے, ایک نہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تابع ہر وہ دوسرے درجے والا ہے جس کو اعراب دیا گیا ہو ما قبل والا ہی, اور دونوں میں مقتضی اعراب بھی ایک چیز ہو, یعنی جس چیز نے مطبوع میں اعراب کا تقاضا کیا ہے اس اعراب کا تقاضا تابع میں بھی وہی چیز کرے. والتوابع خمسة اقسام, توابع پانچ قسم پر ہیں مولانا. النعت والعطف بالحروف والتاکید والبدل وعطف البیان, یہ پانچ ہیں مولانا. النعت سب سے پہلے نعت بتلا رہے ہیں. نعت مولانا وصف کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ وصف کو کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہے مولانا اپنی اپنی, یہی اسی کو وصف بھی کہتے ہیں, اسی کو صفت بھی کہتے ہیں, اسی کو نعت بھی کہتے ہیں, لیکن یہ جو صفت ہے, یہ جو وصف ہے, یہ اصطلاح ہے بصرہ والے نحویوں کی، اور یہ جو نعت ہے یہ اصطلاح ہے کوفہ والے نحویوں کی۔ تو یہاں پر ماتین نے کن کی اصطلاح پر اختیار کیا؟ کوفہ والے نحویوں کی۔ تو اگر صفت بھی کہہ دیتے وہی بات تھی، اگر وصف بھی کہہ دیتے تو وہی بات تھی۔ تو النعت تابعون، وصف وہ تابع ہے، یدل علی معنی، جو کس پہ دلالت کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی مطبوعہ، جو کس کے اندر ہو؟ اس کے مطبوع کے اندر ہو۔ دیکھو مولانا، میں نے کہا جانی رجل جانی زید العالم، آیا میرے پاس ایسا زید جو کون ہے؟ عالم ہے۔ تو ترکیب ذرا کریں، ترکیب کیا کریں گے؟ زید کیا بنے گا؟ فاعل۔ العالم اس کی کیا بنے گی؟ صفت۔ تو دیکھو صفت ہے العالم، اور یہ صفت کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے؟ علم پر۔ کس پر؟ علم پر۔ اور یہ علم کس کے اندر موجود ہے؟ زید کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھو نعت صفت یہ العالم، العالم ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے، جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تعریف سمجھ آ رہی ہے؟ صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے، جو کس کے اندر پایا جائے گا؟ مطبوع کے اندر پایا جائے گا، اور کبھی مطبوع کے متعلق میں پایا جائے گا، مطبوع میں نہیں پایا جائے گا۔ مولانا سمجھ میں آیا؟ جیسے میں کہتا ہوں جانی زید العالم ابو، ترکیب ذرا کرو بھائی، جا فیل نون بقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول، آگے زید مرفوع لفظا موصوف، آگے صفت آ رہی ہے العالم صیغہ اس میں فاعل، یہ کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو۔ آگے ابو مضاف مضاف الیہ مل کر عالم کے لیے فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیکھو العالم لفظوں کے اندر تو صفت ہے زید کی، لیکن معنی میں صفت ہے ابوہو کی، کیونکہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جانی زید، میرے پاس ایسا زید آیا العالم ابوہو، کہ اس کا باپ کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو یہ علم زید کے اندر پایا جا رہا ہے یا زید کے متعلق میں؟ زید کے متعلق میں، زید کے۔ تو دیکھو اب یہ العالم لفظوں میں تو صفت ہے زید کی، زید منصوب ہوگا یہ بھی منصوب ہوگی، زید منصوب ہوگا یہ بھی منصوب، زید مجرور ہوگا یہ بھی مجرور ہوگی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ زید کی صفت نہیں، فی علم زید میں نہیں پایا جا رہا، بلکہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ زید کے باپ میں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال متعلقہ۔ پہلی کو کہتے ہیں وہ صفت، ادھر دیکھو، وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں، اس کو کہتے ہیں صفت بحال ہی، اور وہ اگر ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہیں ہے بلکہ مطبوع کے متعلق میں ہے، اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی۔ یعنی ایک صفت مطبوع کی حالت کو بیان کر رہی ہے، دوسری مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کر رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بھائی تر بات؟ تو کہتے ہیں النعت، یہ دونوں کی اکٹھی اب تعریف کر رہے ہیں، النعت تابعون، صفت وہ تابع ہے، یدل علی معنی، جو ایسے معنی پر دلالت کرے، فی مطبوعہ، جو کہاں پایا جائے؟ اس کے مطبوع میں پایا جائے۔ جیسے جا انی رجل عالم، رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، اور یہ علم کس کے اندر ہے؟ رجل یعنی جو مطبوع ہے، اور عالم تابع ہے، اور فی متعلق مطبوعہ، یا وہ معنی کس میں پایا جائے گا؟ مطبوع کے متعلق کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے جانی رجل عالم ابوہ، ویسمی صفتا ایضا، اور نعت کو صفت بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا صفت کتنی قسم پر ہے مولانا؟ دو قسم، یا تو وہ ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو کس میں پایا جائے گا؟ مطبوع میں، یا ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو کس میں پایا جائے گا؟ متعلق میں۔ اگر مطبوع کے اندر وہ معنی پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال ہی، اور اگر مطبوع کے متعلق میں پایا جائے تو اس کو صفت بحال متعلق ہی۔ والقسم الاول یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء، اور پہلی قسم جو ہے مولانا صفت بحال ہی، وہ وہ تابع ہے، وہ تابع ہیتی ہے اپنے مطبوع کے، فی عشرتی اشیاء دس چیزوں کے اندر، فی الاعرابی کس کے اندر؟ اعراب کے اندر تین آگئے مولانا، رفع نصب جر، اگر مطبوع مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، اگر مطبوع منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، اگر مطبوع مجرور ہے تو صفت بھی مجرور، تین ہو گئی. و تعریف و تنکیر، تعریف و تنکیر کے اندر اگر مطبوع معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر مطبوع نکرہ ہے تو صفت بھی، پانچ ہو گئی. والافراد و تسمیہ دی والجمع، اگر مطبوع مفرد ہے تو صفت بھی مفرد، اگر مطبوع تسمیہ ہے تو صفت بھی تسمیہ، اگر مطبوع جمع ہے تو صفت بھی جمع، آٹھ ہو گئی. و تذکیر و تانیث، اور تذکیر و تانیث میں اگر مطبوع مذکر ہے تو صفت بھی، اگر مطبوع مؤنث ہے تو صفت بھی، تو یہ دس چیزیں ہیں بھائی، سمجھ رہے؟ دس چیزوں کے اندر صفت بھی حال ہی کی مطابقت ضروری ہے اپنے مطبوع کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ رفع نصب جر اعراب کے اندر، اور مولانا تعریف و تنکیر کے اندر، اور تذکیر و تانیث کے اندر، اور افراد تثنیہ جمع، یعنی کل چار چیزوں میں سے ایک ایک ضرور لے گی. اعراب میں سے رفع نصب جر میں سے ایک آ جائے گا، پہلا مرفوع دوسرا بھی مرفوع، اس کے بعد تعریف و تنکیر میں سے ایک آ جائے گا، معرفہ تو معرفہ، نکرہ تو، اس کے بعد افراد تثنیہ جمع میں سے بھی ایک آ جائے گا، اور اس کے بعد تذکیر و تانیث میں سے بھی آ جائے گا. تو دراصل ان ہر صفت یوں سمجھو آسان لفظوں میں چار چیزوں میں اپنے مطبوع کے ساتھ اس کی موافقت ضروری ہوگی. نحو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے. بھئی یاد رکھو موصوف صفت کا جب ترجمہ کرو موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آؤ، ایسا آدمی عالم جو کیا ہے؟ عالم ہے. آیا جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی عالم جو عالم ہے. جی بتائیے بھائی، اعراب میں سے رجل پر کیا آیا؟ رفع، تو عالم پر بھی رفع. تعریف تنکیر میں سے رجل میں کیا ہے؟ نکرہ، تو عالم بھی. افراد تثنیہ جمع میں سے افراد، تو عالم میں بھی افراد. تذکیر و تانیث میں سے تو اور عالم میں بھی. باقی ساری اسی طرح رجلان عالمان تثنیہ کی مثال ہے، رجال عالمون جمع کی مثال ہے، زید العالم معرفہ کی مثال ہے، و امرأة عالمة مولانا تانیث کی مثال ہے. والقسم الثانی، دوسری قسم کو صفت، صفت بحال متعلق ہی، انما یتبعو مطبوعہ، یہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے، فی الخمسۃ الاول فقط، پہلے پانچ چیزوں میں بھائی، کس میں؟ پہلی پانچ چیز، وہ پہلی پانچ چیزیں کیا ہیں؟ اعراب اور تعریف و تنکیر. اگر سمجھ میں آئے، خود بتلا رہے ہیں، آن الاعراب و تعریف و تنکیر، اعراب میں اور تعریف و تنکیر کے اندر، اعراب اور صفت بحال متعلق ہی کے اندر مولانا آگے فاعل آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جانی زید العالم ابوہ، تو صفت کا آگے کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے، یاد رکھو. تو اب یہ جو ہے اس میں ظاہر کو رفع کس نے دیا؟ صفت نے، کس نے دیا؟ اور صفت کس کی طرح ہوتی ہے؟ میں نے بتایا فعل کی طرح. اس میں ظاہر جب بھی فاعل آ جائے تو صفت ہمیشہ کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ واحد، سمجھ میں آیا؟ اور نیز اگر یہ فاعل مذکر ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر، کیونکہ فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے، تو یہ فاعل آ رہا ہے تو صفت ایک تو مفرد عموماً آئے گی، اور نیز مولانا اور کیا ہوگا؟ تذکیر و تانیث میں بھی اس کے مطابق ہوگی. ابوہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر، تو لہذا صفت بھی اس کے لیے کیا آئے گی؟ ماقبل میں مذکر آئے گی. اسی لیے ہمارا نا افراد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث کو ذکر نہیں کیا، ان میں مطابقت نہیں ضروری. ہاں اعراب اور تعریف و تنکیر میں دیکھو مثال، تو قول تعالی جیسے اللہ فرمان من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی میں سے الظالمی کے ظالم ہیں، کون ظالم ہیں؟ اہلوہا ای اہل القرية، بستی والے. تو دیکھو الظالمی لفظوں کے اندر صفت ہے کس کی؟ قریہ کی. کس کی صفت ہے؟ القریہ کی. لیکن معنی کے اعتبار سے صفت کس کی ہے؟ اہل قریہ کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ صفت بھی حال متعلق ہی ہوئی. اور اس کی مطابقت کتنی چیزوں میں ضروری ہے؟ صرف پانچ میں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ اعراب. تو ہذہ القریۃ مجرور تو الظالم بھی. دوسری کس میں مطابقت؟ تعریف. اور تو القریۃ معرفہ تو الظالم بھی. باقی افراد تثنیہ جمع میں بھی مطابقت ضروری نہیں, تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری. جیسے مولانا القریہ تو مؤنث ہے لیکن الظالمی کیا ہے؟ مذکر ہے, کیونکہ اس میں اہل کی فاعل, اہل اس کا فاعل ہے اور اس کا فاعل مذکر ہے. تو الظالمی کو بھی کیا لے کر آئے ہیں؟ مذکر لے کر آئے ہیں. بفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین. بھائی فائدہ کیا ہے صفت کا؟ کہتے ہیں بھائی یہ موصوف, بھائی نکرہ کی صفت آئے تو کیا آ جاتی ہے؟ ہاں تخصیص. نکرہ کی اگر صفت آئے تو اس میں کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص آ جاتی ہے. اور اگر معرفہ کی تو نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے تخصیص کے لیے, اور معرفہ کی صفت لائی جاتی ہے توضیح کے لیے. میں نے کہا جانی رجلن عالمن, جانی رجلن, تو یہ نکرہ کی میں صفت لایا عالمن. اس نے اس میں کیا کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص آ گئی. سارے غیر عالم رجل کیا ہوئے تھے؟ خارج ہو گئے. بھائی معرفہ کی صفت کیوں لاتے ہیں؟ بھائی معرفہ کی صفت توضیح وضاحت کے لیے ہے. میں کہتا ہوں جاءنی زید العالم, میرے پاس ایسا زید آیا جو کیا ہے؟ عالم. تو دیکھو زید کو پہلے بھی جانتے تھے, پھر یہ صفت کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں بھائی وضاحت ہو گئی. پہلے زید کے اندر احتمال تھا, پتہ نہیں عالم ہے یا عالم نہیں, لیکن جب آپ نے صفت بیان کر دی تو اب دوسرا احتمال ختم ہوا, وضاحت ہو گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توضیح. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معرفہ کی صفت کس لیے لاتے ہیں؟ توضیح کے لیے. اور نکرہ کی صفت کس لیے لاتے ہیں؟ تفصیل کے لیے. لیکن یاد رکھو کبھی کبھار صفت, معرفہ کی صفت جو لائی جاتی ہے وہ توضیح کے لیے نہیں ہوتی, مدع یا مذمت کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ مدع یا مذمت. جیسے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لفظ اللہ موصوف, الرحمن صفت اول, الرحیم صفت ثانی. تو دیکھو توضیح کا کیا معنی تھا؟ جو غیر کے احتمال کو ختم کر دے. زید العالم, زید میں عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور نہ ہونے کا بھی, لیکن جب آپ نے العالم کہا تو عالم نہ ہونے کا احتمال کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. لیکن یہاں تو لفظ اللہ آ رہا ہے اور صفت ہے الرحمن الرحیم, اور اللہ کی ذات نے تو اللہ کی ذات تو رحمان اور رحیم ہی ہے, غیر رحمان یا غیر رحیم ہونے کا تو وہاں احتمال ہی نہیں ہے. تو پھر یہ صفت توضیح کے لیے نہ ہوئی بلکہ یہ صرف مدع کے لیے ہوئی. کس کے لیے؟ کہ بھائی ذات باری تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا, لیکن پھر بھی دوبارہ ذکر کر دیا. کس لیے؟ مدع کرنے, تعریف کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اب الرجیم شیطان کی صفت آئی, شیطان کی صفت آئی یعنی مردود, بھائی رجم کیا گیا مردود, تو رجیم صفت آئی. تو کیا شیطان کے اندر غیر رجیم ہونے کا بھی امکان ہے؟ نہیں, شیطان تو ہے ہی کیا؟ مردود ہے. مولانا جب ہے ہی مردود تو غیر مردود ہونے کا احتمال ہی نہیں, لہٰذا یہاں بھی صفت جو الرجیم لائی گئی یہ مدع کے لیے نہیں, یہ مذمت کے لیے ہے. اس لیے ہے کبھی صفت لائی جاتی ہے مدع کی توضیح کے لیے, اور کبھی لائی جاتی ہے مدع کے لیے, اور کبھی مذمت کے لیے لائی جاتی ہے. بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ صفت مدع کے لیے ہے یا توضیح کے لیے ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ صفت مذمت کے لیے ہے یا توضیح کے لیے ہے؟ بھائی آسان سا ضابطہ ہے, اگر ایک صفت کا آپ کو پہلے سے پتا ہے پھر دوبارہ وہ ذکر کی جا رہی ہے عبارت میں تو معلوم ہوا یہ مدع یا مذمت کے لیے ہے, اور اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھی تو پھر ذکر کی جا رہی ہے تو یہ مولانا توضیح کے لیے ہوگی. اگر آپ کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ زید عالم ہے یا عالم نہیں ہے, اب میں نے کہا جانی زید العالم ہوں تو آپ کو وضاحت حاصل ہو گئی, مولانا آپ کو پتا چل گیا غیر عالم ہونے کا احتمال زید سے ختم ہوا. سمجھ میں؟ لیکن اگر آپ کو پہلے, یہ تو اس صورت میں تھا آپ کو پہلے سے پتا نہیں تھا عالم ہونے کا, اور اگر آپ کو پہلے سے پتا زید عالم ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں جانی زید العالم ہوں, یہ پھر دوبارہ میں عالم کیوں لا رہا ہوں؟ توضیح کے لیے نہیں لا رہا، کیونکہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، یہ صرف میں کس لیے لے کر آ رہا ہوں؟ مدا کے لیے لے کر آ رہا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قابل علم وصف وہ کس لیے ہوگا؟ توضیح کے لیے. اور بعد علم وصف کس لیے ہوگا؟ مدا یا مذمت کے لیے. اور کبھی کبھار وصف صرف تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے مولانا، جیسے جانی رجل واحد، میرے پاس ایک آدمی آیا، رجل موصوف واحد اس کی صفت. بھائی رجل کے لفظ سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک ہے، دو یا تین مراد نہیں، تو واحد کی ضرورت نہیں تھی. رجل کے لفظ سے پتہ چل رہا تھا ایک آدمی آیا، لیکن پھر بھی میں واحد لے آیا مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. میں جو وہ جو ایک ہونا رجل سے معلوم ہو رہا تھا، اسی ایک ہونے کو میں نے واحد کے لفظ کے ذریعے اور پکا کر دیا کہ ایک آدمی آیا. وفائدت الناتی، اور صفت فائدہ تخصیص المنعوتی، تخصیص ہے موصوف کی. انکانا نکرتینی، اگر دونوں کیا ہوں؟ نکرا ہوں موصوف صفت. نحو جاءنی رجل عالم، تو تخصیص آ گئی. وہ توضیحہ، اور صفت کا فائدہ توضیح ہے مولانا. ان کانا معرفتین، اگر دونوں کیا ہوں؟ جبکہ دونوں معرفہ ہوں تو صفت توضیح کا فائدہ دے گی. نحو جاءنی زید الفاضل، وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی کبھار صفت جو ہے صرف محض ثنا اور مدح کے لیے آئے گی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد یکون للذم، اور کبھی کبھی صرف مذمت کے لیے آئے گی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقد یکون للتاکید، اور کبھی صفت کس لیے آئے گی؟ تاکید کے لیے آئے گی، جیسے نفقت واحدہ. تو نفقت سے پتہ چل رہا ہے تا آخر میں وحدت کی لگی ہوئی ہے، کہ کتنے مراد ہیں؟ نفقہ ایک، لیکن پھر واحدت بھی صفت لائی گئی مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. وعلم ان النکرہ توصف بالجملۃ الخبریہ، یاد رکھو بڑا قیمتی ضابطہ ہے، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو آپ سب سے مولانا، کہ جملہ جو ہوتا ہے یہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم. جملہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. لہذا یہ صفت بھی کس کی بنے گا؟ نکرہ کی بنے گا، معرفہ کی صفت نہیں بنے گا. جاءنی رجل ہوا اخوک، میرے پاس ایسا آدمی آیا، ہوا اخوک جو تمہارا بھائی ہے، تو یہ ہوا اخوک مبتدا خبر مل کر یہ جملہ ہو کر یہ صفت ہے کس کے لیے؟ رجل کے لیے. سمجھ میں آیا؟ ایس رجل یہ موصوف، اور ہوا اخو کا پورا جملہ اس کی صفت، کیونکہ جملہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَعَلَمْ جَانْ لَتُو أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، کہ نکرہ کو موصوف کیا جاتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ، جیسے مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوهُ عَالِمٌ. ترکیب سنو بھائی، مَرَّ فِعْل، تُوُن ضمیر مرفوع محلن فاعل، با جارہ، رجلن مجرور لفظن جی موصوف، کیونکہ آگے جملہ آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد جملہ ہے، تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو یہ موصوف، ابو مضاف مضاف الیہ مل کر جی ہاں جملہ بنا رہا ہوں نا، جملہ بنانا ہے تو یا تو مبتدا آئے گا یا فعل آئے گا، دو ہی چیزیں ہیں. تو ابو مرفوع لفظان مبتدا، عالم صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ کس کی خبر بنا رہے ہیں اس کو؟ ابو کو، تو بس ابو مبتدا کو راجع، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفات، کس کے لیے؟ رجل کے لیے. تو مال اور صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، معلوم ہوا یہ صفت جملہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے یہ جملہ بھی. تو اعراب کیوں نہیں آیا اس پر؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو محلن مجرور ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ مجرور. آپ یہ نہ کہیں ابھی ہی کہنا چاہیے تھا، ابھی پر بھی جر آ جائے. نہیں بھائی، صرف ابھی ہی نہیں ہے صفت، پورا جملہ صفت ہے. ابو وہ تو کیا ہے؟ مبتدا. تو پورا جملہ مل کر اب یہ مجرور ہے محلان. تو موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مررتو فعل سے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اقام ابوہ جملہ اسمیہ کی مثال تھی، صفت بن رہا تھا. اب یہ یوں ہے، مررتو برجلن قام ابوہ. اچھا ایک اور بات آپ نے دیکھی، ابوہ عالم کو میں نے کیا بنایا؟ جی جملہ. اور جملہ بنا کر کیا بنایا؟ صفت. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ مستقل ہوتا ہے، کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ رجل سے جوڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ صفت. اور جب جملے کو کسی چیز سے جوڑا جائے تو درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. اور وہ عموماً کس کی شکل میں آتا ہے؟ ضمیر کی شکل میں آتا ہے. تو بتلائیے ابوہ عالم کے اندر کوئی ضمیر لوٹ رہی ہے رجل کو؟ لوٹ رہی ہے. ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ رجل کو. یہ عائد ہے مولانا. اگلے جملے میں بھی دیکھ لو، قام مررت برجل قام ابوہ، اس کے اندر بھی دیکھو مولانا، رجل اسی طرح موصوف، قام فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت مجرور محلن. کس کے لیے صفت؟ رجلین کے لیے. تو موصوف صفت مل کر مجرور، موصوف صفت مل کر جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ مررتو سے. مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. سمجھ میں آئے؟ تو دیکھو قام ابوہ یہ پورا جملہ صفت ہے، کس کے لیے؟ رجل کے لیے. اور درمیان میں عائد چاہیے ہمیں، وہ کیا ہے؟ ابوہ، ہا ضمیر ہے. والمضمر ما لا یوصف ولا یوصف به، اور ضمیر جو ہوتی ہے لا یوصف، نہ تو وہ موصوف بنتی ہے، ولا یوصف به، اور نہ ہی اس کے ذریعے موصوف کیا جاتا ہے، یعنی یہ صفت بھی نہیں بنتی. بھائی ضمیر یاد رکھو، بحث ہم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ موصوف اور صفت، صفت کی بات. تو موصوف صفت میں سے ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور ضمیر صفت بھی نہیں بنتی. موصوف اس لیے نہیں بنتی مولانا کیونکہ ضمیر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور معرفہ کے اندر صفت کس لیے آتی ہے؟ توضیح کے لیے. اور ضمیر تو خوب واضح ہوتی ہے، اس میں وہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا؟ یا تو متکلم ہوگا، اور انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا کہ آپ کو وضاحت کی ضرورت پڑے. مخاطب سامنے ہوتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا خفا نہیں ہوتا کہ وضاحت کی ضرورت پڑے. اور غائب جس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں اس کو بھی آپ پہلے سے جان چکے ہیں، اسی لیے تو آپ اس کی طرف کیا لوٹا رہے ہیں؟ ضمیر لوٹا رہے ہیں. اس میں بھی کوئی کسی قسم کا خفا نہیں ہوتا. تو ضمیر میں کسی قسم کا خفا ہے ہی نہیں کہ توضیح کی ضرورت پڑے. ولا یوسف بھی، اور نیز مولانا یہ صفت بھی نہیں بنتی. صفت کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ صفت کے بارے میں ابھی پڑھا، صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے، اور ضمیر ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی جو غیر میں پایا جائے، لہذا یہ صفت بھی نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ضمیر کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ صفت کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں. اور ضمیر ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی جو کس میں؟ غیر میں پایا جائے. آگے چل بس کر چلیے. لہذا والمرام، اللہ عالم بحقیقت کلام.